الحمد لله نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الله کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورۃ الانعام شریف کی آیت نمبر 50 کا خلاصہ اور اسلامی نظریات اور منصب الوہیت اور نبوت کے فرق اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے والی یہ آیت نمبر 50 جو انتہائی اہم اور ضروری مضامین اور ضروری اعتقادی مسائل اپنے درمیان رکھتی ہے، اس کی وضاحت پر گزشتہ جمعے ہم نے ایک مختصر سی چند اصولی ابحاث پر ایک تقریر پیش کی تھی۔ آج اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں تاکہ اس میں منصب رسالت کے حوالے سے اور منصب نبوت کے حوالے سے، منصب الوہیت کے حوالے سے جو باہم ربط اور ایک حساب سے فرق بیان کیا گیا ہے، اس کی توضیح اور اس کی تشریح کو بیان کیا جائے۔ آپ نے سورۃ الانعام کے اندر کفار و مشرکین کے اعتقادی خرابیاں اور ان کے لغو اور بیکار مطالبات کی تفصیل مسلسل سورۃ الانعام کے اس ابتدائی درس کے اندر سماعت فرمائی۔ سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں اترنے کے حوالے سے اہل مکہ جو کفر و شرک کے اندر مبتلا ہیں، الحاد اور بے دینی کے اندر مبتلا ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ کے ذریعے ان کے لیے توحید، اپنی ذات کا وجود، شرک کی مذمت اور صراط مستقیم کی افادیت کو بیان کر رہا ہے۔ بے شمار دلائل عقلی اور نقلی، زبردست قسم کے دلائل کے جس کا انکار ممکن ہی نہیں، جس سے روح گردانی کرنا متصور ہی نہیں، وہ پیش کر دیے گئے کفار و مشرکین نے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان تمام دلائل کو ایک طرف رکھتے ہوئے چند چیزوں کا مطالبہ آپ سے کیا، جس کی وضاحت کے لیے اور منصب نبوت کی حیثیت، نبی کے مقام کی حیثیت اور اس کے دائرۂ کار، اس کے اختیار، منصب نبوت کے اختیارات اور نبی کی ذات اور اس کے منصب سے جو چیزیں متعلق ہیں، اس کی وضاحت پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 کے اندر اس شے کو واضح فرمایا۔ میں نے گزشتہ جمعہ اسی آیت کی تشریح علم غیب کے حوالے سے چند آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور چند ضروری کلمات علم غیب کے حوالے سے اصولی بحث پر، یہ موضوع تو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان سے، اور ظاہر سی بات ہے یہ حضور کے علم سے متعلق ہے، تو یہ ایمان کے لیے بہت بڑا تریاق اور ایمان کو روشن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا چراغ ہے۔ اس لیے اہل ایمان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پاک پر اکثر تقاریر سنتے ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اسی کو اپنے ذکر میں لاتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان تمام تقاریر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم مبارک پر جو اصولی بات ہے، جو اصولی بحث ہے، جو اکثر مدرسوں میں، مباحثوں میں اور منصب نبوت پر علمی اور دقیق اور بھاری بھرکم بحث کے اندر وہ باتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، طلباء کو سکھائی جاتی ہیں، علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، وہ باتیں اکثر طور پر عوام کے اندر نہیں آ پاتی، جس کی وجہ سے کئی مسائل کو سمجھنے کے لیے بظاہر ایک سطحی عقیدہ بن جاتا ہے اور بندہ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکتا۔ میرا موضوع علم غیب تو نہیں ہے، یہ میں پہلے وضاحت کر دوں آپ کے سامنے، آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب نے پھر اسی موضوع کو شروع کیا، میرا موضوع علم غیب نہیں، اس سے متعلق آیت آ گئی ہے۔ ہم تو سورۃ الانعام کی آیات کی تشریح کر رہے ہیں، سورۃ الانعام کی آیت کی تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے توحید پر سنا، وجود باری تعالیٰ پر، جیسی جیسی آیت آتی چلی گئی اس کے سیاق و سباق، اس کے آگے پیچھے سے متعلق جتنی بحث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ لیکن اب آیت نمبر 50 جو یہاں پر آ رہی ہے وہ علم غیب سے متعلق ہے، تو اب فریضہ ہمارا یہ بنتا ہے کہ جو آیت آئے گی اس کی تشریح ہوگی، جو آیت آئے گی اس سے متعلق ضروری بات پیش کی جائے گی۔ تو اب آیت علم غیب سے متعلق آ گئی ہے، اور بعض نادان دوست اس سے نہ جانے کیا کیا غلط عقیدہ نکالتے ہیں، تو صرف اسی مذاق کی تشریح اور توضیح کے لیے اکابر امت اور اسلاف امت کا جو نظریہ ہے اس پر، اور جن علماء نے اصولی بحث قرآن کی تفسیر پر کی ہے، جو تقریباً ہر مدارس کے اندر متداول ہے، پڑھنا پڑھایا جاتا ہے، ان علماء کی تحقیق پر یقین اور اطمینان کیا جاتا ہے، تو آج ان علماء کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں، اور علم غیب کی جو آیت سورۃ الانعام کے اندر آ رہی ہے، جن کے علم پر، جن کے بیانت پر، جن کے سمجھانے پر ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں یقین ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب یقین ہے اور ہم انہیں ہدایت کا ایک امام مانتے ہیں، ہدایت کا ایک پیشوا مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم کا ایک مسافر مانتے ہیں، اور ان کی وساطت سے، ان کی شاگردگی میں آ کر، ان کی تلقین اور نصیحت کو لے کر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو آئیے انہی علماء ربانین کی بارگاہ میں اس آیت کی تفسیر کو ہم پوچھیں گے، تاکہ جن کے علم پر ہمیں یقین ہے، جنہوں نے آگے استادوں سے سیکھا، انہوں نے استادوں سے سیکھا، انہوں نے تابعین سے سیکھا، انہوں نے صحابہ سے سیکھا، صحابہ نے دربار رسالت سے فیض حاصل کیا، تو یہ تشریح اور یہ توضیح علماء کی زبان سے ہو جائے، ہماری رائے سے نہ ہو، کیونکہ تفسیر بھی رائے کفر ہے، جو اپنی مرضی سے قرآن کے مطلب کو ادھر ادھر ڈالتا ہے وہ اسی وقت دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر بڑی سخت مذمت آئی ہے۔ سید عالم فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے کو زبردستی مسلط کیا، قرآن کچھ کہنا چاہتا تھا، معنوی تحریف کر کے آیت کو توڑ موڑ کر اپنی غرض اور اپنے فاسد نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کی، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، بس اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لی۔ اور یہاں پر آپ تفسیر کو سمجھتے بھی ہیں، علماء کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ تفسیر بالرائے کفر ہے، یہ حرام ہے، اس کا ارتکاب حرام ہے، اس کو صحیح سمجھ کر کرنا یہ کفر ہے، تو لہذا ہم اس خطرے والی راہ کو چھوڑتے ہوئے قرآن کے اس چشمہ ہدایت سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کے لیے اس راہ کو اختیار کرتے ہیں جو امت ہمیشہ سے راہ اختیار کرتی رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیات کی تشریح و توضیح اپنی جانب سے نہ کی جائے، بلکہ علماء ربانیین اور علماء راسخین فی العلم جو ہیں ان کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیا جائے، اور وہ سینہ بسینہ جو ذات مصطفیٰ سے علم لے رہے ہیں اس سے ہم استفادہ کریں، تاکہ وہی علم ہمارے دلوں کے اندر آ جائے جو مراد رسول ہے اور جو منشاء الہی ہے۔ تو
کو.
یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں. میں نے پھر ایک بار کہہ دوں کہ ہمارا موضوع علم غیب نہیں, آیت آ گئی ہے علم غیب سے متعلق. ایک بات ہم نے اس سے متعلق چند ضروری باتیں پہلی درس میں بھی پیش کی تھی. میں اس سے متعلق ایک نئی بحث حضرت امام راضی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. مشرکین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے تین سوالات کیے تھے, جن تینوں کی تردید میں یہ آیت نمبر 50 نازل ہوئی ہے جس میں اللہ نے فرمایا. اب یہ آیت میں پڑھ دیتا ہوں پھر اس کے سیاق کو بیان کروں گا کہ یہ کیوں اتری ہے. یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے اس پر کافی تفصیلی کلام کیا ہے کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, محبوب آپ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں از خود غیب جان لیتا ہوں. ولا اقول لکم انی ملک, اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. تین چیزیں یہاں پر ہیں, اس کو ذہن میں بٹھائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ از خود میں غیب جانتا ہوں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. یہ تین چیزیں یہاں پر بیان کر دی گئی. آگے اس کا جواب خود منصب نبوت, جو منصب نبوت میں نہیں ہے, جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ضروریات میں نہیں ہے, حضور کی زبان سے یہاں پر کہہ دیا کہ محبوب کہہ دو نہ میرے پاس خزانے ہیں, نہ میں از خود غیب جانتا ہوں, نہ میں فرشتہ ہوں. نہ میں فرشتہ ہوں, نہ از خود غیب جانتا ہوں, نہ از خود اختیارات میرے پاس ہیں کہ جب چاہوں جو چیز پیدا کر لوں, یہ نہیں. ہاں میری حیثیت کیا ہے اور میرا مقام کیا ہے اللہ رب العالمین نے. اس آیت کو اگر آگے پڑھ لیا جائے تو علم غیب پر اعتراض ہوتا ہی نہیں ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا محبوب اپنی حیثیت بتا دو کہ ان اتبعوا الا ما یوحى الی, ہاں میں تو وہی چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کر دی جاتی ہے. یہ اہل سنت کی عقیدے کی توضیح آ گئی یہاں پر. اس آیت کو اگر ملا کر پڑھ لیا جائے تو علم غیب پر وہ اعتراض ہی قائم نہیں ہوتا. اور جو اہل عرفان حضور کے لیے غیب کے علم کے قائل ہیں وہ وحی کے ذریعے ہیں کہ جب تک وحی نہیں آئی تو نہیں پتا, لیکن وحی آ گئی تو پتا چل گیا, اس کی وضاحت ہو گئی. یعنی اس کا یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ ایک ہے علم کا اجمال, ایک ہے اس کی تفصیل. آپ نے مجھ سے کہا کہ جناب کراچی میں کون کون سے مشہور علاقے ہیں, تو میں نے آپ کو صرف ایک بات یہ بتا دی کہ جناب کراچی میں مشہور علاقے لانڈی ہے, بادر آباد ہے, کورنگی ہے, فلانی جگہ ہے, یہ ساری چیزیں اجمالاً آپ کو بتا دی. اب ایک نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا, آپ لانڈی گئے نہیں, آپ نے اس سفر مسافت طے نہیں کی. کبھی موقع یوں ملا کہ میں نے جو علم اس شہر کے حوالے سے آپ کو دیا ہے وہ اجمالاً تو آپ کے ذہن میں آ گیا, جو ہم اکثر ملکوں سے متعلق پڑھتے ہیں کہ جناب فلانا فلانی چیزیں اس کے اندر ہے, یا کسی سبجیکٹ کے متعلق ہم پڑھتے ہیں تو اس کی تفصیل اور گہرائی میں نہیں جاتے, اس کے عنوانات ہم پڑھ لیتے ہیں. تو عنوانات اور اجمال علم تو یہ تو نبی کی گھٹی کے اندر ہوتا ہے, لیکن اس کی سیر, اس کی تفصیل اللہ رب العالمین ان کی عمر کے اعتبار سے کراتا ہے. تو کائنات سے متعلق علم جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اجمالاً بطور عنوان اور موضوع کے, بطور سبجیکٹ کے, اور بطور منصب کے, جب نبی بنا کر کائنات میں بھیج جا رہے ہیں تو اس کا اجمالی علم دے دیا گیا ہے. لیکن تفصیل کے ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کرنا, وہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں اتارتا رہا اور محبوب کے علم کی توضیح ہوتی چلی گئی. اس لیے ہمارے ائمہ نے اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے کسی چیز کا علم نہ ہوتا بذات خود, لیکن اللہ رب العالمین جس چیز کی وحی فرما دیتا آپ کو علم ہو جاتا. اسی طرح جب قرآن مجید برہان رشید 23 سال کے اس تفصیلی عرصے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منیر پر اتر گیا, ایک روایت کے مطابق سورہ المائدہ کی وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم جو عرفات کے میدان کے اندر اتری ہے, بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے. بعض علماء نے یہ بھی قول کیا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ محبوب آپ پر پوری کتاب ہم نے اتار دی, اور اس کتاب کو اتارنے کے بعد جو چیز آپ نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا. وَعَلَّمَكَ عَلَّمَ يُعَلِّمُ تَعْلِيم, آپ کو آپ کے رب نے تعلیم دے دی ہر اس چیز کی کہ جس کو آپ نہیں جانتے تھے. اور محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے اس کائنات سے متعلق, دینی ضروریات سے متعلق, غیوبات سے متعلق, جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے اس چیز کی تعلیم دے دی, تو یہ تعلیم دے کر رب نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا وکان فضل اللہ علیک عظیما, رب نے اپنے فضل عظیم سے آپ کو آراستہ کر دیا ہے. تو اس آیت کو اگر آپ دیکھ لیں تو ساری وضاحت ہو جاتی. اس ساری دنیا کو بنا کر رب کہتا ہے محبوب یہ متاع دنیا قلیل ہے,
لیکن جب محبوب کو نوازتا ہے تو کہتا ہے وہ فضل عظیم ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا وہ کیسا سمندر ذات مصطفیٰ کے اندر راسخ کر دیا گیا ہے اور موجزن کر دیا گیا ہے, جس کو کوئی مفسر یا کوئی امام صاحب, کوئی مولوی صاحب, کوئی محقق صاحب نہیں بیان کر رہے. اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے وَقَانَ فَضُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ محبوب جو علم تیرے سینے کے اندر پیوستہ اور راسخ کر دیا گیا ہے وہ خدا کا فضل عظیم ہے. اور اتنی بڑی دنیا کو کہتا ہے خدا یہ قلیل ہے. تو جس دنیا کو خدا بنا کر قلیل کہے اور جس علم کو دیکھ کر عظیم کہے تو اس محبوب کے علم کا کون احاطہ کر سکتا ہے. تو حضرت گرامی یہ تو اس کا اجمالی عقیدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے وصال شریف کے بعد بقول حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ, یہ اصولی بحث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو مسئلہ علم غیب کے حوالے سے پیش نہیں کی جاتی, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو مبلغ علم کو بلند کرتی ہے. میں چاہتا تو اس آیت کی ابتدائی تشریح کر کے آگے چلا جاتا, لیکن وہ ساری علمی ابحاث اس میں چھپی کی چھپی رہ جاتی جس سے آپ کو آراستہ کرنا تھا, تاکہ آپ کا معیار علم اور مبلغ فہم جو ہے وہ بلند ہو جائے اور قرآن کی آیات اور بالخصوص منصب نبوت کے حوالے سے آپ کسی گوشے کی طرف متوجہ ہو تو اس کے حقائق اور اس کے دقائق آپ کے سامنے روشن ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم تفصیل قرآن کے ذریعے دیا گیا, جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی آیت پڑھی ہے کہ آپ کو اللہ نے سکھا دیا ہر وہ چیز قرآن کے ذریعے. وانزل, ایک ہے انزال, ایک ہے تنزیل. اللہ فرماتا ہے وانزل اللہ, انزال کہتے ہیں کہ ایک ساتھ اتار دینا, تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے تنزیل کی بات نہیں کہ انزال کی بات کی, فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب, پوری کتاب آپ پر اتار دی. یعنی آیت کا آخری, قرآن کے آخری حصے پر یہاں پر اشارہ ہو رہا ہے, کیونکہ یہ خود گویا کہ باب فارس سے آ کر اس چیز کو بیان کر رہا ہے کہ محبوب آپ پر ساری کتاب اتار دی. پہلے اس چیز کو سمجھ لیجیے, عربی گرامر کے اعتبار سے قرآن کے نزول کے دو باب اکثر استعمال ہوتے ہیں, ایک باب تفیل سے استعمال ہوتا ہے, ایک باب فال سے استعمال ہوتا ہے. باب فال سے جو آتا ہے اس کا مصدر بنتا ہے انزال, یعنی ایک ساتھ اتار دینا, اور باب تفیل سے جو آتا ہے اس کا مصدر بنتا ہے تنزیل, یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. تو جہاں پر تنزیل کا لفظ قرآن میں آیا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد بھی قرآن اترا ہے, اس لیے کہ وہاں پر رب نے مکمل اتارنے کی بات نہیں فرمائی بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی بات اتاری. لیکن جو یہ آیت ہے جس میں علم سکھایا جا رہا ہے اس میں تنزیل نہیں ہے, انزال ہے. فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب, محبوب جب مکمل کتاب تجھ پر اتر گئی, جب مکمل کتاب تجھ پر اتر گئی پھر آگے فرمایا وعلمک, تعلیم دے دی اس سے تجھ کو ہم نے, سکھا دیا اس سے ہم نے تجھ کو, جتلا دیا, بتا دیا, واضح کر دیا, انکشاف کر دیا ہر چیز کا اس کے ذریعے تجھ پر. کس چیز کا؟ ما لم تکن تعلم, جس کو تو نہیں جانتا تھا. تو یہ اگر آپ انزال کے لفظ کو پیچھے دیکھیں جو ایک ساتھ اتر رہا ہے قرآن, اور اس طرف دیکھیں کہ جو نہیں جانتا تھا سکھا دیا, یہ آیت خود اپنے اشارے سے بتا رہی ہے کہ یہ قرآن مجید برہان رشید کی سب سے آخری آیت ہے, اور اس کے بعد قرآن مجید کا سلسلہ موقوف ہوا. اس لیے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے دیگر اور موضوعات کو لے کر الیوم اکملت لکم دینکم, اس کا بھی مضمون بتاتا ہے کہ جناب یہ قرآن مکمل ہو رہا ہے, دین مکمل ہو رہا ہے, لیکن اس میں یہ کوئی قطعی قول نہیں ہے کہ اسی آیت کے بعد قرآن ختم ہو گیا. نہیں, مفسرین محققین کے کئی اقوال ہیں کہ یہ بھی آخری آیت ہو سکتی ہے, یہ بھی آخری آیت ہو سکتی ہے, یہ بھی آخری آیت ہو سکتی ہے. آخری آیت کون سی ہے یہ صرف اللہ اس کا رسول جانتا ہے. باقی علماء نے مضامین کے اعتبار سے, ترتیب کے اعتبار سے کئی آیات کا دعویٰ کیا. یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ صرف الیوم اکملت لکم کو پکڑ کر بیٹھ جانا کہ یہی قرآن کا آخر ہے, یہ زبردستی اور دین میں دھاندلی ہے. اس لیے کہ جب کہ علماء نے, جو آیت علم غیب سے متعلق میں پڑھ رہا ہوں, اس کو بھی علماء نے قرآن کے آخری آیات کے اندر شمار فرمایا ہے. قرآن جب مکمل ہو گیا اس کے بعد حضرت امام سیوطی علیہ رحمت, جو قرآن پر بنیادی کتاب اصول قرآن پر آپ نے لکھی ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سات دن سے لے کر گیارہ دن تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ مدینہ منورہ میں جلوہ گر رہے, اور قرآن کی تکمیل کے سات سے گیارہ دن کے بعد آپ کا وصال مبارک اور سفر رفیق اعلیٰ ہوا. اب وہ علماء جو علم کلی کی بات کرتے ہیں, کلی کی بحث گزر چکی ہے, کلی خدا کے مقابلے میں نہیں, مخلوق کے مقابلے میں, خدا کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں, خدا کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں. لیکن جہاں یہ لفظ کہا جاتا ہے نا کہ حضور کو علم کلی عطا کیا گیا ہے, یا حضور کو جمی ما کان و ما یکون عطا کیا گیا, ما کانا جو ہو چکا, وما یکون جو ہوگا. تو حضور کو ما کانا اور وما یکون جو دیا گیا یا حضور کو علم کلی جو دیا گیا ہے اس میں رب سے مقابلہ نہیں ہوتا, بندوں سے مقابلہ ہوتا ہے. یعنی جو ساری خدائی کو جستہ جستہ دیا گیا ہے اس کو جمع کر کے اس سے زیادہ علم کلی حضور کو دیا گیا ہے. تو یہ جو مس گائیڈ کیا جاتا ہے اہل سنت کی طرف سے لوگوں کو کہ جناب یہ تو علم کلی مانتے ہیں, یہ تو علم کلی مانتے ہیں, تو یہ تو ظلم اور بربریت کی انتہا ہے. یہ تقریر صرف میں نہیں کر رہا, ہماری سینکڑوں کتابیں جب اس موضوع پہ لکھی جاتی تو سب سے پہلے عقیدہ لکھا جاتا ہے اس پر, اور عقیدہ گھر سے نہیں لکھا جاتا, 1400 سال کے علماء سے لکھا جاتا ہے. تو یہ علم کلی کی جب بات کی جاتی ہے کہ حضور کو کل علم دیا گیا ہے, کس کے مقابلے میں؟ مخلوق کے مقابلے. اور اسی کو فاضل بریلوی علیہ رحمت نے الدولت المکیہ کے اندر اس وقت امبیٹوی کا جواب دیتے ہوئے, آپ نے مکہ مکرمہ میں جب عربی میں کتاب تحریر فرمائی اس میں آپ نے یہ لکھا تھا کہ ہاشا وکلا, کہ ہرگز یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ خدا کے برابر کوئی مانے, خدا کے برابر کوئی مانے چاہے جائے کہ خدا سے زیادہ مانا جائے. علم غیب جہاں حضور کے لیے کثرت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, یا کلیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, یا اکملیت کا دعویٰ کیا جاتا ہے, یا اس کی وسعت کو ما کانا وما یکون کے جامع میں پہنایا جاتا ہے, تو یہ مخلوق کے مقابلے میں ہے. یعنی مخلوق کا علم اگر 7 سمندر ہو تو وہ میرے مصطفیٰ کے علم کا صرف ایک قطرہ ہے, اور مصطفیٰ کے علم کو سارا جمع کر لیا جائے تو یہ خدا کے سمندر علم کا ایک قطرہ ہے. اور خدا کے علم کو 7 سمندر یا سمندر کہنا بھی درست نہیں, اس لیے کہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے کہیں ختم ہوتا ہے, اور خدا کا علم تو نہ شروع ہے نہ ختم ہے, اس لیے کہ اس کی ابتدا اور انتہا تو ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. یہ شروع اور آخر, یہ ابتدا اور آخر, یہ لفظ تو کسی کے احاطے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا علم ایسا نہیں کہ جس کو احاطے کا جامع پہنایا جائے, جس کی سرحد بندی کی جائے. اس عقیدے کی وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی فاضل بریلوی کو متون کہے تو یہ اس کو آزادی ہے, تحقیق کی دنیا میں اس کو کذابی کہا جائے گا, محرف ہی کہا جائے گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے اس موقف کی طرف جو میں احتیاطی جملے آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء کاملین کو علم غیب وسعت کے ساتھ عطا فرمایا جاتا ہے, اور قرآن کی کئی آیتیں اس پر جو ہے وہ موجود ہیں, سورہ آل عمران میں ہے, سورہ جن میں ہے, جس میں لفظ سری طور پر موجود ہے الا من ارتضی من رسول, فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول. یہ سورہ جن کی بڑی واضح آیت ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا ظاہر کرنے والا یہ خدا ہی ہے, غیب کا جاننے والا خدا ہی ہے, یہ کسی ارے غیرے پر ظاہر نہیں کرتا, یہ ظاہر کرتا ہے تو پسندیدہ رسولوں پر کرتا ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ارے غیرے کو غیب کی اطلاع دے, ہاں خدا جس رسول کو چن لیتا ہے اسے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے. تو یہ ساری نص ہے, اور میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی خدمت میں ساری بات کی تھی کہ علم 3 طریقے سے آتا ہے, یا تو حواس کے ذریعے آئے گا, یا خبر کے ذریعے آئے گا, یا عقل کے ذریعے آئے گا. اور اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب پر وحی کی, خبر دی, تو خبر کے ذریعے علم آتا ہے. تو خدا نے قرآن میں کس چیز کی خبریں دی ہیں؟ تو اللہ فرماتا ذالک من انباء الغیب, محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں, سادہ سا مفہوم ہے, محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. تو علم آتا ہی خبر کے ذریعے ہے, تو جب حضور کو خبر دی گئی تو اس چیز کا علم ہوا. اللہ نے محض صرف خبر کی بات نہیں کی بلکہ انباء الغیب فرمایا کہ محبوب محض خبر نہیں دے رہے آپ کو بلکہ آپ کو غیب کی خبر دے رہے ہیں, غیب کی خبر دے رہے ہیں. تو اس سے تو یہ نتیجہ خود ہی متحقق ہو گیا کہ انبیاء کاملین اس چیز کا علم رکھتے ہیں. صرف میں یہاں پر تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, تفصیل آپ کئی جگہوں پر تقاریب میں سنتے رہتے ہیں, میں اصولی ٹرمز اور اصطلاحات یہاں پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں. صرف یہاں پر صرف ایک اعتراض پھر یہ وارد ہو جاتا ہے کہ جناب انبیاء کے لیے علم کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا, اللہ نے اطلاع اور اظہار کا لفظ استعمال کیا ہے. تو لہذا یہ کہا جائے کہ انبیاء کو علم غیب تو نہیں ہے, اطلاع غیب ہے, اظہار غیب ہے. اس پر میں صرف ایک بات عرض کروں, یہ بالکل درست ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر انبیاء کے علم کے لیے اظہار غیب, غیب دیتے وقت لفظ اظہار کا استعمال کیا گیا ہے, لفظ اطلاع کا استعمال کیا گیا ہے, علم کا استعمال نہیں کیا گیا. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اظہار اور اطلاع کا لفظ استعمال کرنا یہ علم کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ کسی چیز کو ظاہر کریں گے تو اس کا علم ہو جائے گا, جس چیز کی اطلاع کریں گے تو اس کا علم ہو جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے کہ جس کو خلط مبس بنایا جائے. جبکہ ہم علماء کی زبان کی طرف دیکھتے ہیں, ان کے لب و لہجے کی طرف دیکھتے ہیں, تو انہوں نے غیر خدا کے لیے جب غیب کا لفظ بولا تو اس کی طرف علم کی اضافت کی ہے. مثلا آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اس کے تحت کوئی بھی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھیے, حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق جب یہ بات آئی کہ جب انہوں نے اتنے علوم ظاہر کر دیے تو اللہ رب العالمین نے حضرت خضر سے حکم فرمایا کہ اس چیز کو ظاہر کر دو, تو اس وقت حضرت خضر کی طرف اشارہ ہوا اور اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ہمارا خضر جو یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے یہ کیوں بتا رہا ہے. فرمایا وعلمناہ, اللہ کہتا وعلمناہ, ہم نے علم دیا ہے اس کو, وعلمناہ ہم نے تعلیم دی ہے اس کو. کس چیز کی؟ من لدن علما, ہم نے علم لدنی کی تعلیم اسے دی ہے, علم لدنی. اب میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں کرتا, آپ ماضی بعید کے جتنے بھی مفسرین کو اٹھائیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ علم لدنی ہوتی کیا چیز ہے. بھائی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے علم نہیں دیا بلکہ علم لدنی دیا, وعلمناہ من لدن علما. میں آپ سے کہتا ہوں آپ خود تحقیق سے تعلق رکھتے ہیں, جا کر دیکھیے تمام مفسرین لکھا کہ علم لدنی کیا, فرما ہوا علم الغیب, ہوا علم الغیب. میں نے کہا کہ دیکھیں حضرت خضر کے لیے مفسرین نے غیب کا لفظ صرف نہیں بولا, اظہار غیب کا لفظ نہیں بولا, اطلاع غیب کا لفظ نہیں بولا, بلکہ فرما ہوا علم الغیب. جب حضرت خضر کے غیبی علم کو واضح کرنے کے لیے علم کی اضافت غیب کی طرف کر کے علم الغیب کہنا جائز ہے تو میرے آقا کے لیے تو بدر جانا جائز ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ جس پر گویا کہ کوئی سیخ پا ہو جایا جائے. تھانوی صاحب نے بھی حفظ الامام میں لفظ علم غیب, نبی تو نبی, انہوں نے تو جانوروں کے لیے بھی استعمال کیا. وہ کہتے ہیں ایسا علم غیب تو زید عمر بکر ہر بہائم کو حاصل ہے معاذ اللہ. وہ تو لفظ علم غیب, آپ لفظ علم غیب نبی کے لیے منع کرتے ہیں, آپ کے بزرگ تو جانوروں بہائم تک کے لیے معاذ اللہ علم الغیب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور آپ کے نزدیک وہ حکیم الامت رہتے ہیں. تو کچھ اپنے اندر کشادگی پیدا کیجئے, اپنے ذہنوں میں کشادگی لائیے, اپنا شرح صدر کیجئے اور کسی سے بات کرنے کے لیے کوئی وسعت لائیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے. لٹ اٹھا کر کسی کو کافر کہہ دینا اور لٹ اٹھا کر کسی کو مشرک کہہ دینا, آگے سے اس کی بات ہی نہ سننا, تو یہ تو سخت ہر دھرمی ہے. یہ اہل علم اور علماء کو تو زیب نہیں دیتا, اس لیے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا ظرف تنگ ہوتا ہے اور جس کے پاس علم جتنا آتا ہے اس کا ظرف بڑھتا چلا جاتا ہے. تو علم تو بندے کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے, مزاجوں کے اندر وسعت پیدا کرتا ہے. تو لہذا یہ کہنا, ایک جو بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک بات یہاں پر بعض دوست یہ بھی کرتے ہیں جو تحقیق کی دنیا میں آتا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں غیب تو اب نہیں رہا اس لیے کہ حضور کو بتا دیا گیا, اور جب حضور کو بتا دیا گیا تو جو چیز بتا دی جائے وہ تو غیب نہیں رہتی, تو حضور غیب کیسے جانتے ہیں؟ سمجھ رہے, غیب تو چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا. اب حضور کو بتا دیا گیا ہے تو بتا دیا گیا, یہ بہت بنیادی سوال بنایا جاتا ہے کہ جو بتا دیا گیا وہ تو غیب نہیں رہتا, تو اب یہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ حضور کو غیب کا علم ہے؟ سمجھ رہے, کیونکہ غیب تو پوشیدہ چیز ہے اور جب حضور کو بتا دیا گیا تو وہ غیب نہیں رہا, تو پھر ہمیں یہ کہنا کیسے جائز ہوگا کہ حضور غیب جانتے ہیں؟ تو مجھ طالب علم کا ایک سوال اس پر سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بتا دیا گیا اس پر غیب کا اطلاق ہم نے بعد میں خدا نے پہلے کیا ہے, اس پر غیب کا اطلاق ہم نے بعد میں خدا نے پہلے کیا ہے. خدا خود کہتا ہے اور بتانے کے بعد اگر رسول نے جان لیا, جاننے کے بعد اس نبی کے علم کو غیب نہیں کہا جائے گا, تو خدا خود کہتا ہے کہ غیب دیا اور وما ہوا علی الغیب بدنین. اب اس غیب کو بتانے میں ہمارا نبی کنجوسی نہیں کرتا, تو دیکھیں غیب دے دیا وہ تو نبی کی نظر میں آیا ہو گیا ہے, لیکن اب اس کو جو بعد میں بتایا جائے گا وہ تو ہمارے لیے ہے, تو رب نے اس کو بھی غیب فرمایا کہ وما ہوا علی الغیب بدنین. نبی کو غیب بتا دیا وہ بھی, اس پر بھی اللہ رب العالمین نے غیب کا استعمال فرمایا اور تعلیم کے لیے بھی فرمایا کہ وہ غیب ہی ہے اور اس کو بتانے میں وہ کنجوسی نہیں کرتا. ایک بات, وہ دوست ایک لحاظ سے صحیح کہتے ہیں کیونکہ میں اعتدالی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت. وہ دوست بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ غیب جب آیا ہو جائے تو غیب نہیں رہتا, لیکن میرے دوستو ہمارے لیے تو غیب ہے نا, ان کے لیے نہیں ہے. وہ تو ہمارے لیے تو غیب ہی رہے گا نا, ان کے لیے غیب نہیں ہے. ورنہ مجھے یہ بتائیے خدا سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ پھر خدا کو عالم الغیب کیوں کہتے ہیں آپ؟ بھائی خدا سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ لیکن خدا جب اپنے علم کی شان بتائے گا تو کہے گا میں غیب کا جاننے والا ہوں. مولا جب تجھ سے کچھ چھپا ہی نہیں ہوا تو تو کس غیب کا جاننے والا ہے؟ تو فرما مجھ سے نہیں چھپا ہوا وہ چیزیں تم سے تو چھپی ہوئی ہیں نا. تو فرما تمہارے متعلق یہ کہا جا رہا ہے عالم الغیب, جس کو تم غیب کہتے ہو میں اس کا جاننے والا ہوں. تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. یہ خامخواہ ایک خلط مبس کی گویا کہ ایک بحث بنتی ہے. میں نے تحقیق کی نا ایک لاجیکل سوال اس پر آپ کے سامنے سرسری ایک نقلی اکلی دلائل کو سمجھا کر کے, صرف اس لیے کہ اس مسئلے میں میرا موضوع علم غیب نہیں, آیت سورہ انعام میں علم غیب سے متعلق آ گئی ہے, اس سے متعلق چند باتوں کی وضاحت کے لیے میں نے یہ چند جملے گویا کہ آپ کی خدمت کے اندر پیش کر دیے. آخری ایک بات پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. میں نے گزشتہ تقریب اگر آپ ویب سائٹ پر دیکھیں تو میں نے اللہ اور اس کے نبی کے متعلق جب لفظ بولا جائے گا تو دونوں کے فرق کا واضح کیا. امام احمد رضا نے یہ بات ادبن, یہ لفظ کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا لیکن نہیں کہنا چاہیے ایسا لفظ, یعنی یہ نہ کہا جائے کہ حضور غیب جانتے ہیں بلکہ یہ کہا جائے کہ حضور کو علم غیب دیا گیا ہے. یہ لفظ دیا گیا عطائی کا قرینہ بنے گا. ہاں علم غیب ہے یہ صرف خدا کے لیے بولا جائے. ہاں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کو علم غیب ہے اس کے عقیدے میں کوئی فرق نہیں آتا, لیکن جو لوگ توحید اور رسالت کے اس فضا میں جس قدر پرواز کرتے ہیں تو وہ احتیاط کا دامن اتنا ہی سختی کے ساتھ پکڑے رہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ جب ڈائریکٹ علم کی نسبت غیب کی طرف کی جائے تو وہ صرف خدا کے لیے کرنی چاہیے کہ جناب علم غیب اللہ کو ہے, اور حضور کے لیے کیا کہا جائے کہ علم غیب دیا گیا, تاکہ دیا گیا اس علم غیب اور اس علم غیب میں فرق کر دے کہ وہ اللہ رب العالمین کے خود سے جاننے سے ہے, اور پیارے مصطفیٰ جو جانتے ہیں وہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں. اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے. اب ہم چوپڑی اٹھا کر نہیں کہیں گے کتنا دیتا ہے, اللہ جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے محبوب کو واقف کراتا ہے. یہ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم اس میں کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ جناب کیا دیا اور کیا نہیں دیا, دیوار کے پیچھے باہر یہ وہ, یہ سری گویا کہ گستاخی کے ذمن میں بات آ جاتی ہے. آخری بات یہاں پر میں عرض کر دوں, جہاں یہ احتیاط ہے کہ اس لفظ کو اس طرح کہا جائے وہیں پر حضور کی ذات کے لیے عالم الغیب کا لفظ بھی نہیں بولا جاتا. یہ تو کہا جائے گا کہ اللہ عالم الغیب ہے لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ حضور عالم الغیب ہے. یہ الگ بات ہے کہ معنی وہی نکل رہا ہے جو میں نے پہلی تقریر کی ہے, لیکن یہ لفظ بعض لفظ معنی تو ایک طرف ہے, بعض لفظ اپنے لفظ کی خصوصیت کے اعتبار سے ذات الوہیت کے ساتھ مختص ہو جاتے ہیں. دیکھیں حضور عزت والے ہیں, حضور جلالت اور عظمت والے ہیں, لیکن محمد عز و جل نہیں کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص عزت اور جلالت کے معنی میں کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا, یہ علماء نے لکھا, لیکن محمد عز و جل نہیں کہا جائے. حالانکہ حضور عزت والے ہیں, حضور عظمت والے ہیں, کمان والے, یہی معنی بنتا عز و جل کا, لیکن آپ نہیں کہتے محمد عز و جل. یہ الگ بات ہے کہ حضور کے پاس یہ شان ہے. اسی طرح جیسے عز و جل علماء نے مخصوص کر دیا اس لفظ کو اللہ رب العالمین کے لیے, اسی طرح لفظ عالم الغیب کو بھی لفظاً مخصوص کر دیا ہے اللہ رب العالمین کے لیے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا تفصیلی کلام فرمایا. فرمایا اگر کوئی لفظ انبیاء کے لیے عالم الغیب کا لفظ استعمال کرے تو ہم اس کو مکروہ تنزیہی کہیں گے, اس لیے کہ یہ لفظ خاصا ہے علم وسعت پر دلالت کرتا ہے. کیا جائے کہ اگر وہ تعویلیں اس میں کرنے کی کوشش کریں, جس طرح کے حضور عزت والے ہیں اور عظمت والے ہیں لیکن محمد عز و جل نہیں کہا جاتا, اسی طرح حضور اللہ کی عطا سے علم غیب جانتے ہیں لیکن حضور کو عالم الغیب نہیں کہا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی وسعت دی گئی, اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو صرف شریعت کے علم تک محدود نہیں کیا جائے گا, بلکہ اللہ رب العالمین نے جمیع ما کان و ما یکون کے علوم محبوب کریم کو عطا فرمائے. حضرت عمر کہتے ہیں حضور ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور حضور نے ہمیں خبریں دینا شروع کی ہر اس چیز کی. کہا کب سے؟ فرما ان بدا الخلق, جب سے دنیا بنی تھی. حضرت عمر سے پوچھا گیا, بخاری شریف میں بدا الخلق میں حدیث ہے, کہا حضور کہاں تک کی خبریں دی؟ فرما حتی دخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم, آخری جنتی جو جنت میں جائے گا وہاں تک کی, اور جو آخری جہنمی جہنم میں جائے گا وہاں تک کی خبریں دے دی. یعنی شروع دنیا سے. یہاں پر علامہ عینی نے سوال اٹھایا کہ ایک دن میں خربوں سال کی خبریں کیسی دی جا سکتی ہے؟ یعنی یہ تو ایک ہی دن گزر رہا ہے نا, صبح سے لے کر شام کا, اور حضور شروع سے لے کر آخر تک کی خبریں دے رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک دن کی وسعت کتنی ہو سکتی ہے کہ جس میں خربوں سال آ کر جمع ہو جائے, کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے
جنتی جنت میں جائے گا، تو یہ تفصیلی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو علامہ عینی نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمائیے حضور کے معجزات میں سے جو خدا ایک پارسا نمازی کے لیے قیامت کے دن 50,000 سال کے دن کو، بعض روایت میں 5,000 سال کے دن کو ایک نماز عصر کا بنا سکتا ہے، وہ اپنے محبوب کے سینے میں جو اس کا علم موجود ہے اس اپنے علم کی وضاحت کے لیے ایک دن کو خربوں سال کی وسعت بھی دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب کو جو اس نے علم دیا ہے اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علم یقیناً نبی کی عظمت کا سب سے بڑا تاج ہوتا ہے، شاہکار ہوتا ہے۔ اس سے متعلق شائستہ جملے، ادبی انداز اور گویا کہ لہجہ شائستہ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ علم ہے جو ایمان کو روشن کرنے کا سب سے بڑا چراغ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ الوہیت اور بارگاہ رسالت کی جو تقدیس ہے، مولا کریم تیری توفیق ہمارے شامل حال ہو جائے تاکہ اس کو ہم صحیح اور احسن طریقے سے تیرے مزاج کے مطابق یا رب ہم اس کو بنانے کی اور اس کو منانے کی اور اس کو اپنے عقیدے میں راسخ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور مولا کریم مزاج الوہیت اور مزاج نبوت سے ہمیں آراستہ فرما۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 کا جو ہم نے خلاصہ پیش کیا، اس کو دین دنیا اور آخرت کے اندر مولا کریم ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔